اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے روایت بیان کرو لیکن ان کی اور کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن تصدیق اور تکذیب نہ کرو. شرط یہ ہے کہ وہ روایت ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف نہ ہو. اگر دین اور عقیدے کے خلاف وہ روایت پڑھ رہی ہے یا وہ بات پڑھ رہی، وہ قصہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی روایت اس شرط پہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی ذات، اس کا ذات یا اس کا صحیح نہ ہونا بیان کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز بیان کرنا ہے بنی اسرائیل، تو بہت سے لوگ اس طرح کی روایتوں کو بیان کر لینا جائز سمجھتے تھے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی روایتیں منسوخ کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، جو ان سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک تفسیر ہی اس نام سے منسوب ہے، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، اس میں آپ کو بہت کم صحیح روایتیں ملیں گی. جو کچھ بھی آپ کو کہنا آج بھی ڈال کر کے اس میں آپ چھاپ سکتے ہیں، ایسے ہی وہ روایت وہ کتاب بنی ہے. ہر زمانے میں لوگوں نے جو کچھ منسوب کرنا چاہا، شیخ چلی کی طرح، جس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی مسئلہ ہو مزاحیہ یا اس طرح کی ہنسی مذاق کا، وہ شیخ چلی کی طرح منسوب کرتے ہیں لوگ. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، حضرت صحابہ کرام پر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کو حبر امت فرمایا، امت کا سب سے بڑا عالم، اور اس قسم کی مشہور شخصیت کے ساتھ ہر قسم کے واقعات اور ہر قسم کی روایات چشمہ کر دی جاتی ہیں، چپکا دی جاتی ہیں. پیارے رسول کے ساتھ لوگ جانتے ہیں کہ جب پیارے رسول کا یہ درجہ، تو جو بات بھی آپ کر منسوخ کر دیں گے لوگ سر آنکھوں پر رکھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو پیارے رسول نے ترجمان القرآن فرمایا، اور اسی طرح آپ نے ترجمان القرآن نہیں فرمایا بلکہ آپ نے کہا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے. تو ان کا لقب صحابہ کرام ہی نے، اور صحابہ کرام کے بعد ترجمان القرآن پڑ گیا. پیارے رسول کی اس دعا کی میں علمہ التاویل، یعنی تاویل القرآن، قرآن کی تفسیر. تو اب ان کا یہ درجہ، اس وجہ سے ہر وہ چیز تفسیر کی جو لوگوں کو پسند آئی، ہو سکتا ہے کسی یہودی کتاب سے لی ہو، کسی نصرانی کتاب سے لی ہو، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوخ کر دی گئی. بہت سی روایتیں ایسی ہیں تحقیق سے. اسی طرح سالبی ایک مفسر ہیں، ان کی تفسیر میں تو اس قسم کی چیزیں بہت کچھ بھری پڑی ہیں. اور دوسری روایات یا دوسری کتابوں میں ابن جریر وغیرہ کے، انہوں نے سند سے نقل کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو سند اگر صحیح ہے تو اس کو مانو، اور سند صحیح ہے تو نہ مانو. تو بہت سے لوگ اس معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی روشنی میں کہ بنو اسرائیل سے روایتیں لیا کرو اور ان کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، بہت سی چیزیں روایت کرتے تھے. لیکن جیسا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روایتوں کو آپ اس وقت بیان کر سکتے ہیں جب ہمارے کسی عقیدے یا شریعت کے احکام کے خلاف نہ پڑے. اگر خلاف پڑنا ہے تو اس کا جھٹلانا واجب اور اس کا جھوٹ بنانا، جھوٹ ظاہر کرنا واجب ہے. جیسا کہ انہوں نے کسی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو نبی تھے، انہوں نے شراب بھی پیا اور اپنی دو لڑکیوں سے زنا کیا. ان کی کتابوں میں یہ چیز ابھی موجود ہے. کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان کے لیے کہ بنی اسرائیل یہودی نصارہ کا کی یہ روایت ہے اس کو ہم قبول کریں، اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، ولا نصدق ولا نکذب، نہ اس کو جھٹلائیں نہ سچا کہیں؟ نہیں. اگر ہمارے عقیدے اور ہمارے دین اور شریعت سے میں کے خلاف نہیں پڑ رہی بات، تو ہم کہیں گے کہ روا آل الکتاب، آل کتاب یہود و نصارہ کی روایتوں میں ایسی چیز آئی ہے. اگر کسی شرعی احکام کی اس سے تائید ہو رہی تو اس وقت بھی نقل کرنا جائز ہے. تو اس یہ روایت ابن کثیر نے خاص طور پہ اس کو کہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی روایات میں سے کوئی روایت ہے. اور صحیح روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز جب تک نہ ثابت ہو، غیب کی بات ہے، اس پر یقین لانا یا اس کو قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو واضح مسئلہ یہ رہا کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے شریک شیطان کو کیا ہو، یہ صحیح، یہ ثابت نہیں ہے. یہ بیان ہے آدم کی اولاد کی فطرت کا یا آدم کی اولاد کے کاموں کا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے اور کیا کریں گے. اس زمانے میں کرتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اللہ رب العزت کے بہت سے اچھے نام ہیں, فادعوه بها, اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو, اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ مختلف جو نام ہیں ان ناموں سے پکار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں. صرف ثنا کے لیے دعائے ثنا یا دعائے حاجہ, یا تو صرف آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ناموں کا ورد کریں. فدعو بیا, اس آیت کا مطلب ہوا کہ اس کا ورد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. للہ الاسماء الحسنی فدعو بیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اسے دعائے ثنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو. اللہ رحمان رحیم, عزیز غفور, شکور, حلیم, خالق, باری, ودود, سمیع, بصیر, جتنے اسماء ہیں, خاص طور پہ جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کو لے کر کے آدمی اس کا ورد کرے, یہ بھی مطلوب ہے. اسی طرح دعائے حاجت کوئی ہو, ضرورت ہو آپ کو کسی چیز کی, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, لینے کا, دینے کا, مصیبت دور کرنے کا, اللہ تعالیٰ دشمن سے انتقام لینے کا مالک ہے. تو جس قسم کی حاجت ہو اس قسم کے نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کو سے دعا کرو. یا رحمان, آپ کوئی مصیبت میں پڑ گیا, اے اللہ تعالیٰ ان رحمت کے وسیعت کل شے, تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے اور ہر چیز کو شامل ہے. ارحمنی, یا رحمان ارحمنی, آدمی کو رزق کی ضرورت ہوئی, یا رزاق ارزقنی, یا رزاق ارزقنی. اسی طرح آدمی کو اگر بیماری لاحق ہوئی ہے, یا شافی, یا کافی, اس قسم کے الفاظ کا حوالہ دے کر کے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, ان کے ذریعے سے اللہ کو پکار, گویا ان کا وسیلہ لے کر کے, اے اللہ تعالیٰ تو نے اپنا نام رحیم رکھا ہے, مسلمانوں کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے, اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر. آج کل دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے, ہر جگہ مسلمانوں پر قتل و غارت ہو رہا ہے, اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا حوالہ دے کر کے, تیری رحمت کا سہارا لے کر کے, تیرے رحمان نام کے طفیل سے ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں کہ ہم سب پر رحمت کرے. اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر قحط پڑا ہوا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی بارش دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ بارش دے. اس طرح کے اوصاف کا ذکر کر کے اللہ کو پکارو. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه, ان کو منہ نہ لگاؤ جو اللہ تعالیٰ کے نام سے بے دینی کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے نام کو اصل نام سے پھیر کر کے دوسرا معنی پہناتے ہیں. یہ سب معنی الحاد فی اسماء اللہ تعالیٰ, یعنی یہ کہنا کہ اللہ کا صرف نام اللہ ہے, رحمان رحیم یہ نام اللہ کا نہیں ہے, یوں ہی نام رکھا گیا لیکن اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. ایسے احمق لوگ بھی دنیا میں اسلام کے نام سے پیدا ہوئے, جن کے اقوال آپ فرق اور ادیان کی کتابوں میں پائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا نام رحمان رکھ دیں, رحیم رکھ دیں, تو گویا اللہ تعالیٰ کئی اللہ ہو گیا. اب سوچ کا دیکھیے, یعنی فکر اور سوچ یا عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے. خود آدمی اپنے بارے میں سوچے تو وہ بھی ایک مخلوق جو ہے بہت سے اوصاف سے متصف ہوتا ہے. کہیں گے آدمی بہت ہی زندہ دل ہے, آدمی بہت ہی خوش دل ہے, آدمی بہت ہی رحیم کریم ہے, یعنی دیکھیے کہ سخی بھی ہے. ایک مخلوق جو ہے جانور کو بھی آپ کئی اوصاف سے متصف کرتے ہیں, اور جس قدر اچھے اوصاف سے متصف کریں گے اس چیز کی بڑائی, اس چیز کی اچھائی معلوم ہوگی. تو پھر جب مخلوق کے بارے میں ہماری عقل یہ مانتی ہے کہ جس قدر اس کے اچھے اوصاف ہوں گے وہ اس کی اچھائی میں شمار ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو تمام اچھائیوں کا مالک ہے, اچھائیاں دینے والا ہے, ان کو ان اچھائیوں سے کیوں اللہ تعالیٰ کو مجرد کیا جائے؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف نہیں ہے, صرف اللہ ایک ہے. اور اگر ہم کہیں گے اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, تو کئی اللہ کو ہم نے مان لیا. ایسے اقوال بھی پائے جاتے ہیں اور اب بھی ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کسی زمانے میں ایسے لوگ رہے ہوں گے اور اب نہیں ہے. نہیں, ہر زمانے میں ہر فکر کے لوگ موجود رہیں گے, رہتے ہیں, رہیں گے اور رہا کیے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر دنیا کی اکثریت اسی عقیدے کا حامل ہے کہ اللہ کے تمام اوصاف کو اس ظاہری وصف میں نہیں مانتے ہیں. واضح طور پر یہ سمجھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وصف سے اپنے کو متصف کیا ہے اس پر ایمان لانا اس کے ظاہری معنی میں ضروری ہے. امیر روح کما جات, جیسا کہ اسلاف کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے لیے جو وصف ثابت کیا ہے اس کو اسی طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو عقیدہ ہم لوگوں میں اور ہم نے خود وہ عقیدہ پڑھا جیسا عقیدہ نسبیہ وغیرہ ہے، اس میں کہتے ہیں ید کے معنی ہاتھ یا ہاتھ کے معنی کی کوئی چیز نہیں ہے، ید کے معنی طاقت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی طاقت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. ان کے لیے تو ہاتھ ثابت کیا، ترجمہ یہی کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہاتھ لوگوں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہاتھ ثابت نہیں کیا. آیت میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، لیکن جب ترجمہ کرنے آئیں گے تو کہیں گے اللہ کی طاقت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. بھائی ید کا لفظ وہاں بھی ہے، ید کا لفظ یہاں ہے، تو کہاں سے آپ نے اللہ کی نسبت سے ید کے معنی میں طاقت، ید کا معنی طاقت کے معنی میں لیا اور لوگوں کی طرف نسبت کر کے ان کے لیے ہاتھوں کا نام معنی کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ عربی کا سیاق کیا صحابہ کرام نے ایسا سمجھا تھا؟ پیارے رسول نے ایسی تفسیر کی تھی؟ نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے اس پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جس طرح اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں کسی کو، اسی طرح اللہ کی صفات کی حقیقت کی ٹوہ لگانا یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو پانچوں گلیاں ہیں، دس گلیاں، یہ نہیں. جہاں تک بتایا ہے اسی حد تک ایمان رکھتے ہیں. ہاتھ کا استعمال یا ہاتھ کا لفظ کے لفظ کا استعمال اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا ہے، ہم اس پر یقین لائیں گے. وہ ہاتھ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، جس طرح اللہ کی شکل، اللہ کی ذات کی تفصیل اور تفسیر پورے طور پر آپ کو نہیں معلوم اور آپ اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے صفات کے وجود پر اور حقیقت پر ایمان لائیں، یہ ہے اصل مسئلہ. اب دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا سمجھا تھا. اگر یہی معنی سمجھا ہے تو حقیقت میں اس کے علاوہ اور کوئی صحیح معنی نہیں ہو سکتا ہے. یہی معنی انہوں نے سمجھا. کسی صحابی نے کبھی کسی صحیح روایت میں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پیارے رسول سے جب یہ آیت سنی کسی نے ید اللہ فوق ایدیہم تو کسی نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ عربی ذوق ان کا تھا، ید کے معنی سمجھتے تھے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے پکڑا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، وہ معنی انہیں سمجھا. لیکن چونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے تھے اور لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو اس پر ایمان لاتے ہوئے نہ اللہ کی ذات کی تفصیل اور تفسیر پیارے رسول سے پوچھتے تھے اور نہ اللہ کی صفات کی تفسیر پوچھتے تھے. جس قدر پیارے رسول نے بتا دیا اللہ کے بارے میں اسی قدر اس پر ایمان لائے. اب یہ کہنا کہ نہیں اللہ کی طرف ہاتھ کی نسبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مخلوق بنا دیا، تو پھر وجود اللہ کا وجود اور ایک آدمی کا وجود، تو پھر وجود کے اشتراک کی وجہ سے اللہ بھی مخلوق ہو جائے گا. اگر اسی وجہ سے آپ اللہ کو مخلوق کی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مخلوق کے ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ہاتھ کا اس بات کیا تو گویا ہم نے مخلوق بنا دیا. یہ قضیہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کو تو شریعت نے قبول نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے اسی معنی میں اس کو استعمال کیا جس معنی میں کوئی لفظ استعمال ہوتا تھا. الرحمن العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہیں. اب یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ کسی اور مسجد میں ہیں، خدا نخواستہ کسی گندی جگہ پر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے خلاف ہے اس طرح کا اس بات. صحابہ کرام نے کبھی نہیں یہ معنی سمجھا، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ عورت آئی جھگڑنے لگی پیارے رسول سے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ پیارے رسول سے دوسری طرف کمرے کے بات کر رہی تھی، میں اس کی آواز نہیں سمجھ پاتی ہوں اور نہ سن پاتی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی اور ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سن لی. اس میں آیت بھی سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں آ کر کے جھگڑ رہی تھی اور اپنا حق مانگ رہی تھی، اللہ نے سن لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں کمرے کے دوسرے طرف بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آواز نہیں سن پاتی تھی، لیکن اس اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے اس کی آواز سن لی اور یہ آیت نازل فرمائی. تو صحابہ کرام کا ایمان یہی تھا. اب ہم جو پڑھتے ہیں اور جس کو کہا جاتا ہے کہ آج 75% لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں ان اللہ کی صفات کی تعویل کی جائے، یہی حق ہے، یہ غلط ہوا. اس کو غلط کہنے میں یا اس کے خلاف کو صحیح کہنے میں باک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز پیارے رسول کے زمانے میں جو سمجھ سمجھتی دین کی وہی سمجھ دین ہی دین کی رہے گی، اس کے علاوہ اگر ہم سمجھیں گے تو وہ غلط سمجھ ہوگی. جس طرح پیارے رسول نے نماز پڑھی ہے اسی طرح کہا کہ نماز پڑھو، جس طرح حج کیا آپ نے اسی طرح کہا حج کرو، جس طرح آپ نے قرآن کا جو معنی سمجھا وہی معنی سمجھنا، اس سے آگے نکل کر کے غلط معنی پہنانا تمام دنیا کے لوگ اس کو غلط کہیں گے. اس وجہ سے الحاد فی الاسم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کے اسم صفت یا اسم ذات میں الحاد کرنا، اس کے اصل معنی سے پھیر کر کے. الحاد کے معنی ہوتے ہیں لحدہ، لحد کے معنی میل، یعنی ایک جانب جھکنا. اسی وجہ سے قبر کو جب آپ سیدھی کھودیں گے اور میت کو ایک دم اپنے سامنے رکھیں گے کھود کر کے بیچ قبر میں، تو اس کو کہتے ہیں شق، یعنی قبر کو پھاڑ کر کے اس کے بیچ میں رکھا گیا. لیکن جب کنارے کھود کر کے رکھتے ہیں گویا قبر کی میت کے لیے قبر کا ایک جو چھت بن جاتی ہے، تو گویا آپ نے مائل کیا قبر کو ایک طرف اور اس میں رکھا، اسی کو لحد کہتے ہیں. اللحد الحاد کہتے ہیں کسی چیز کو مائل کرنا اصل حقیقت سے. تو اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں الحاد ہوا کہ اصل حقیقت یا اصل معنی سے پھیر کر کے دوسرا معنی لینا. یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں ہمیں وہی معنی لینا ہے جو معنی اصل ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو معنی صحابہ کرام نے سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ اگر کوئی دوسری سمجھ پیش کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. تو واضح طور پر یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ کا مطلب قدرت ہے، یہ معنی غلط ہوا. اور یہ معنی اشاعرہ کی ہیں، جو کہتے ہیں 75% اس وقت جو جس عقیدے کے حامل لوگ ہیں وہ اشاعرہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ چیز بھی شرعی نہیں ہوئی. اکثریت یا جمہوریت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز حقیقت. بلکہ ہر حق کے موقع پر ایک طائفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ٹولی ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹولی رہے گی ہمیشہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی حق سے مدد کرے گی. تو ٹولی کا ذکر کیا ہے، اس سے یہ کہنا کہ نہیں فلاں ملک میں اس عقیدے کے ماننے والے اتنے لوگ ہیں اس وجہ سے یہی ہونا چاہیے، یہی حق، یہ غلط ہو جائے گا. اصل حقیقت اگر سمجھی جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ہی آدمی ہو حقیقت پر تو حق پر تو وہی حق پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کسی زمانے میں صرف اکیلے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ایک امت کا لقب دیا، ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک بہت بڑی جماعت تھے، اکیلے اپنی ایک ذات میں ایک انجمن تھے جیسا کہ کہتے ہیں، کیونکہ پورا حق ان کے اندر سمو چکا تھا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں 75% لوگ آج کل اشعری عقیدے پر، یعنی یہ کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر اس طرح نہیں جس طرح صحابہ کرام، بلکہ اس کو کہتے صحابہ کرام کی سمجھ یہی تھی، حالانکہ یہ غلط ہے. تحقیق سے یہ بات بالکل نہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں. کسی صحابی نے ید کا معنی قدرت کسی سے زمانے میں نہیں لیا. دو ایک الفاظ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب آئیں گے اور جہنم بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم یا اپنی بڈلی رکھ دیں گے. اور ایک دوسری روایت آیت میں ہے جیسا کہ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور لوگوں کو حکم دے گا کہ لوگ سجدہ کریں، تو کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکتے. تو اس پنڈلی کا مطلب کیا ہوا یکشف عن ساق؟ اس میں بعض اقوال ایسے ملتے ہیں کہ ساق کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سخت دن ہوگا. روایت سے اس کی تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت اپنا ساق مبارک کھول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ساخ یعنی پنڈلی کا اس بات کیا ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پنڈلی کا اس بات کریں گے. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں پنڈلی اللہ کے لیے ثابت کریں تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہو گیا، یہ چیز غلط ہو جاتی. یہ سمجھنا کس طریقے سے آپ نے لیا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے رحمت ثابت کیا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے. رحمت کے معنی ارادت الخیر. ارادہ کہاں سے آیا؟ یعنی جو تفسیر کرتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل ہو اور دل میں نرمی. جب آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کے متاثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے تو دل سکڑ جاتا ہے. تو گویا اللہ کے لیے آپ نے دل ثابت کیا، اور دل ثابت کیا تو پھر اس کے بعد دل کا سکڑنا ہو گئی. یہ مخلوق کی صفت ہے، اس وجہ سے اللہ کے لیے رحمت ہم ثابت نہیں کریں گے. غضب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کریں گے، غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا اور ان پر لعنت بھیجی. کہتے ہیں غصہ کا مطلب ہے ارادتو الانتقام، یعنی اللہ تعالیٰ بدلے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ ارادہ بھی تو دل سے متعلق ہے کہ نہیں؟ عجیب ہے، سمجھ بات نہیں آتی کہ کیسے اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور اس کے خلاف اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ اس معنی میں اس کو استعمال کریں جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے عربی زبان میں، اور زیادہ تفصیل میں مت جائیے. تو کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے ارادۃ الانتقام، غضب کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو پھر ارادہ کا تعلق تو بھی دل سے ہے نا، آدمی دل ہی سے ارادہ کرتا ہے. تو گویا اللہ کے لیے آپ نے دل ثابت کیا اور دل مخلوق کے لیے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق بنا دیا. تو اس قسم کا فلسفہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلسفہ بہت دور تک پھیلا اور اسلام پر اس کا اثر رہا، اس اثر سے بہت سے لوگ عقیدے اور عمل میں غلط معنی نکالا اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور ایک چیز چل نکلی. اور یہ کہنا کہ نہیں اکثریت اسی پر ایمان اور یقین رکھتی ہے تو وہ صحیح ہے، یہ چیز سرے سے غلط ہے. کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غضب کرے گا، غضب کا مطلب ہے کہ ارادۃ الانتقام. لیکن آپ سوچیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غضب غصہ ہونا ایک کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. یہ کہاں سے آپ نے لیا کہ کمزوری کی دلیل ہے؟ بلکہ غصہ نہ ہونا کمزوری کی دلیل ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر حملہ کیا ناجائز بیٹھا ہے اور وہ پتھر کی طرح اس طرح بیٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بے حس ہے. سب کہیں تم اتنے بے حس ہو گئے کہ تم نے اس کو جواب تک نہیں دیا، یا کسی کی عزت پر کسی نے حملہ کیا اس وقت بھی اگر وہ غصہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناقص ہے، عقل کا کمزور ہے. کیونکہ اگر اس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تو ضرور غصہ ہوتا. اس وجہ سے غصے کو یہ کہنا کہ غصہ کمزوری کی دلیل نہیں، غصہ کمال کی صفت ہے اور یہ نقص کی صفت نہیں ہے بلکہ کمال کی صفت ہے. حقیقت میں غصے کی جگہ پر غصہ نہ کرنا یہ نقص ہے، اور غصے کی جگہ پر غصہ کرنا یہ کمال ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے کامل، کتنی کامل شخصیت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے بھیجا. ما کان ینتقم لنفسہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے، آپ کے نفس پر کوئی حملہ کرے، آپ کی ذات پر کوئی حملہ کرے تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. ولیکن اذا انتهکت حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرمتیں، اللہ تعالیٰ کے مقدسات کو اگر پامال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، فلا تقوم له قائمہ، تو پھر آپ کے غصے کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی. آپ کتنی روایت میں دیکھیں گے کہ پیار رسول اس طرح غصہ ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہوا، حتی فقی فی وجنتی حب الرمان، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے توڑ دیے گئے ہیں، سرخ سرخ ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا بھی غصہ، اور یہ کہنا کہ نہیں غصہ دلیل ہے نقص کی تو یہ غلط ہے، نہیں. اس وقت اگر آدمی اگر اپنی اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی پر حملہ ہو رہا ہو، اس کے باوجود غصہ نہ کرے تو پوری دنیا اس کو کہے گی کہ یہ بے حس ہے، یہ دیوس ہے، یہ اپنے اہل کے بارے میں بھی اس کو نہیں کوئی یعنی غیرت ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غصے کا معنی ہے ارادۃ الانتقام، یہ چیز غلط ہے. تو کہنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہم نے اس پر زیادہ زور دیا کہ لوگ اس چیز کا بھی ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ نہیں یہی عقیدہ، اشعری عقیدہ آج کل 75% لوگوں کا عقیدہ ہے. ابن حجر کا بھی یہ عقیدہ تھا، نووی کا بھی یہ عقیدہ، بڑے بڑے علماء کا عقیدہ تھا. دیکھیے اسلام میں کوئی شخصیت کے ساتھ حق مربوط یا مرتبط نہیں ہے، بلکہ شخصیت کو حق سے پہچانا جائے گا. جس نے حق بات کی، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کا حق لے لیجئے. لیکن اس حق کے پردے میں یا اس حق کے سائے میں ان کی اس غلطی کو معاف کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کی بنا پر ان کو بس آخری مرحلے پر پہنچا دی کہ نہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان کی بات صحیح بات بھی نہ لی جائے، نہیں. بلکہ جو چیز صحیح ہے اس کو لے لی جائے گی ان سے، جو چیز غلط ہے یہ نقطہ رکھا جائے گا، انگلی رکھی جائے گی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان الحسنات زمرۃ السیئات، ان بہت سی نیکیوں کے اندر یہ غلطی یا بہت سی خوبیوں کے اندر کے درمیان یہ غلطی دب جائے گی. ہر ایک کو انصاف، ان اللہ یحب الانصاف فی کل شیء، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں. اس وجہ سے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق کو حق سمجھا جائے اور غلط چیز کو غلط کہا جائے. اور اگر غلط چیز کو حق کی وجہ سے ملا کر کے اس میں یہ کہا جائے نہیں ان کی یہ بات بھی صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دینی ذوق یا شرعی ذوق ختم ہو چکا ہے. کیونکہ شریعت کا ذوق ہے کہ جو چیز غلط ہو اس کو غلط کہا جائے، اسی کا نام تو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر رکھا گیا ہے. ورنہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، بڑے سے بڑا کام غلط کر جائے، اس کے ہزار اچھے کام ہیں تو کیا اس غلط کو بھی شریعت بنا دیا جائے گا یا اس کو بھی لائق اقتدا سمجھا جائے گا؟ نہیں. تو لے دے کر کے بات یہ ہوئی کہ ہمیں حق لینا ہے کہاں سے؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا عقیدے میں یا عمل میں. حقیقت ہے کہ ہم ابھی رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہو رہا تھا, اس میں ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک موضوع تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. ہوا میں اڑ کر کے یہ کہ ہم ہاں نہیں متحد ہونا چاہیے, آتے ہیں لوگ اور ٹھوک ٹھوک کر کے مٹھی بھر بھر کر کے کہتے ہیں اگر مسلمان متحد ہو جائیں, ایک مسلمان ایک ایک جوتی پھینکے گا تو یہودی ٹھپ جائیں گے اس جوتے. متحد کس چیز پر ہوں گے؟ کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے اتحاد کی. بس خالی نام اتحاد کا لے کر کے وہاں اسی طرح کی بہت سی باتیں آئیں, لیکن اصل بات اگر کوئی شخص پوچھ رہا ہے اتحاد کی تو اس کے لیے صرف ایک حدیث کا بھی, پیارے رسول کی ایک آیت کا بھی, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, جو چیز اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت سے صحیح ثابت ہے اس کو لے کر کے آپ متحد ہو جائیں. جو چیز اس میں سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کا محتمل ہے ایک دوسرے کو معذور سمجھیں, لیکن جو چیز غلط ہی ہے اس کو غلط نہ کہیں, یہ چیز غلط ہو جائے گی. اس میں بھی اتفاق کر لیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا وضو آپ نے کیا اس قسم کے پانے سے تو آپ کا وضو باطل, آپ کی نماز صحیح نہیں, آپ کے پیچھے نماز نہیں جائز. دوسرا کہے نہیں وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ کہے کہ نہیں اس سے وضو بھی صحیح اور دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے ہیں. ایک عقل مند آدمی پانی اور آگ کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے, الا ایک ہی پانی میں آگ لگا دی بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حق لینا ہے عقیدے اور عمل میں جو بھی جہاں سے بھی ملے, اور یہ کہنا کہ نہیں اس قسم کے عقیدے اور عمل کے 100% یا 90% آدمی قائل ہیں وہی حق ہوگا, یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اچھے نام ہیں, اللہ کو انہی سے پکارو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اللہ کی اسماء چاہے اس میں ذات ہو یا اس میں صفت ہو, جو لوگ اس کو اصل معنی سے مائل کر کے دوسرے معنی میں دوسرا معنی پہناتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو. چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کافر کہا جائے گا, نہیں, ایک چیز ہوتی ہے شبہ کی, شبہ کی بنا پر انہوں نے یہ کہا سمجھایا جائے گا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم اس پر جب تک ان کی بات نہ مانو گے تو تم نے ان کو کافر کہہ دیا, نہیں, ان کی بات ہم نہ مانیں گے, لیکن اس کے باوجود اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو کفر کے لیے دلیل ہونی چاہیے. چند غلطیوں کی بنا پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یا کسی کے پیچھے نماز جائز نہ کہنا یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آدمی نے مجھے دم کے لیے پیسے دیے ہیں, میں نے اس کا دم حرم شریف کے حدود میں ذبح کیا کیونکہ رات کا ٹائم تھا حرم شریف کے حدود میں, مجھے فقراء مکہ نہیں مل سکے, میں نے تھوڑا گوشت قصائی کو دیا. اگر غریب تھا قصائی کی محنت آپ نے نہیں دی اس گوشت سے, بلکہ قصائی کی محنت دوسری جو الگ سے طے ہوئی تھی وہ دیا اور اس کی غربت اور فقر کی بنا پر آپ نے کچھ اس کو گوشت دیا تو وہ صحیح رہا, باقی گوشت کمپنی میں لے گیا, کمپنی میں لوگ جو محتاج ہیں انہوں نے وہ کھائے تو وہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا خود رکھا اگر آپ مستحق تھے کھا لیا تب بھی, کیونکہ دم کے گوشت کا گوشت فقراء اور مساکین جو مستحق ہیں غریب لوگوں کے لیے ہیں, اور جو مستطیع ہیں جو مالدار ہیں ان کے لیے نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں. باقی کمپنی میں بانٹ دیا, ورکروں کو دے دیا. کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ کیا دم ہو گیا؟ صحیح ہے. صرف آپ یہ تاکید کر لیں کہ قصائی کو آپ نے اس گوشت کے قصائی کی محنت کے بدلے گوشت تو نہیں دیا تھا. پیارے رسول نے صاف فرمایا ہے قربانی کے بارے میں, حدی کے ذبح کرنے کے بارے میں, کہ ذبح کرنے والے کو اس میں سے نہ دو اس کی محنت کے نام سے, بلکہ اس کی محنت الگ دو. اس وجہ سے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ڈھونڈ کر کے اس کو اس کی محنت دے دیجئے, اور وہ قصائی محتاج ہے تو اس کا مستحق تھا. آج بھی کوئی رکھ لے, شیخ صاحب اگر عبد المطلب آج بھی کوئی رکھ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز اس وقت ہوتا جب یہ کہا جائے کہ مطلب اللہ کی اوصاف میں سے ایک صفت ہے, اور اللہ کی صفت اپنی طرف سے ہم نہیں بنا سکتے ہیں, ہم ڈھونڈیں کلام پاک میں صحیح احادیث میں جو اوصاف آئے ہیں اللہ کے نام سے, انہی اوصاف کے نام سے آپ رکھ سکتے ہیں. عبد الباری, عبد الخالق, عبد السمیع, عبد البصیر, یہ سب جو عبد الودود, عبد الغفور, لیکن مطلب یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اس وجہ سے عبد المطلب نام رکھنا اب جائز نہیں ہے. پرانے زمانے میں انہوں نے رکھا تو وہ جائز اور ناجائز دیکھ کر کے نہیں، ایک چیز جاہلیت کی تھی، جاہلیت کے معنی نہ جاننا، اسلام اور ایمان سے دور رہ کر کے. پیارے رسول کے سامنے یقیناً اگر وہ ہوتے تو پیارے رسول ان کو کہتے کہ اس کو نام بدل لو، اور جب نہیں تھے تو ایک چیز جب گزر گئی تو اس کا سوال نہیں تھا بدلنے کا، اور اس معنی میں اس کو لوگوں نے نام رکھا تھا کہ اللہ کی عبودیت سے ہٹ کر کے ان کو اس نام سے عبد نہیں کہتے تھے، بلکہ غلام کے معنی میں جو رقیق جس کو کہتے ہیں زرخریدہ غلام کے نام سے ان کو پکارتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں رکھتا ہے تو اسلام میں ہر اس چیز سے منع کیا ہے نام رکھنے سے جس میں غلط معنی کا شبہ ہو. ہم نے بتایا کہ جس میں تزکیہ نفس کا بھی شبہ ہو، برہ نام تھا تو پیارے رسول نے بدل کر کے ان کا نام زینب رکھ دیا، تو پھر اس نام کو کیسے اسلام برداشت کرے گا جس میں اللہ کے غیر اللہ کی عبودیت کا شائبہ ہے. یہاں سعودی عرب بالخصوص مکہ مکرمہ میں ایک گاڑی دیکھی جس پر لکھا تھا مؤسسہ عبد المطلب کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ نام بھی نہ رکھیں، ہاں آپ ان کو نصیحت کریں کہ یہ نام بدل دیں. پیارے رسول کی سنت یہ تھی کہ جب صحیح نام نہیں ہوا کرتا تھا آپ بدل دیا کرتے تھے، ان کو نصیحت کر لیں، باقی وہ اس کے ذمہ دار ہیں.
ابو طالب نام رکھتے
ہیں، ابو طالب نام رکھ سکتے ہیں، طالب جیسے طالب کسی کا نام رکھتے ہیں، مطلوب رکھ سکتے ہیں، ابو طالب ابو باپ طالب کے باپ طالب کے مطلوب، کنیت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.